تفسیر سورة الحشر آیت نمبر 18 سے 24 تک. آخری رکوع پورا کا پورا ایک نصیحت ہے. اس میں تمام ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے جو کلمہ پڑھ کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں, دین اسلام کو قبول کر لیا ہے, لیکن وہ ایمان کی اصل روح سے خالی ہیں. انہیں بتایا گیا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں, ایمان کا تقاضا کیا ہے, تقوی اور فسق میں فرق کیا ہے, قرآن جس کو ماننے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کی اہمیت کیا ہے, اور جس اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا تعارف کیا ہے. تو اس رکوع میں آپ دیکھیں گی کہ چار باتیں خاص ہیں. نمبر ایک, ایمان کی اصل روح. نمبر دو, تقوی اور فسق کا فرق. نمبر تین, قرآن کی اہمیت, فضیلت اور اس کی اثر پذیری. اور آخری بات کہ میرا اور آپ کا رب کیسا ہے, جو اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے. آپ میں سے کسی کو سورۃ الحشر کا یہ رکوع زبانی آتا ہے؟ بڑا ہی خوبصورت ہے یہ رکوع, اگر آپ اس کو زبانی یاد کر لیں تو بڑا ہی اچھا ہے, اور پھر آپ اسے نمازوں میں پڑھ سکتی ہیں. ویسے تو میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ 27 پارے سے ویسے حفظ ہونا چاہیے, 27, 28, 29, 30, اور اس کے علاوہ جیسے سورۃ الحجرات, یعنی بیچ بیچ میں سے کچھ صورتیں اور رکوع بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو ہے وہ جتنا یاد ہوگا تو اتنا ہی ادھر ادھر کی باتوں پہ توجہ دینے کی بجائے پھر اللہ سے باتیں اور اللہ کا جو کلام ہے اس سے باتیں اور اس کو پڑھنا اور پھر اپنے عملوں کا جائزہ لینا. تو صحیح بات ہے, جتنا آپ پیچھے آئیں اتنا ہی اچھا ہے. تو یہ رکوع ضرور اگر آپ یاد کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. بچپن میں نے یاد کیا تھا اور مجھے بڑا پسند ہے یہ رکوع. آیت نمبر 18 سورۃ الحشر. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں مجھے بہت پیارا لگتا ہے, جیسے مجھے کوئی میرے نک نام سے بلاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان لانے والی, تو کہاں رہ گئی؟ تو نے جو ایمان کا دعویٰ کیا تھا تو اس میں کتنی سچی ہے؟ تو میں اپنا جائزہ بھی لیتی ہوں, محاسبہ بھی کرتی ہوں, کبھی دل کی دھڑکنیں تیز بھی ہوتی ہیں, کبھی آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں, کبھی میں بہت افسردہ بھی ہو جاتی ہوں, کبھی واقعی اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچنے کو دل بھی چاہتا ہے, اور کبھی پہروں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرنے کو دل چاہتا ہے کہ میں ایمان لاتی ہوں, ایمان کے تقاضے کیا ہیں, میں کرتی کیا ہوں, مجھے کرنا کیا چاہیے, اور کیا کروں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو میں کمپیئر اور کنٹراسٹ کے سفر میں سے گزرتی ہوئی ارادے باندھتی ہوں, عزم باندھتی ہوں, اور پھر حوصلہ جو ہے وہ پیدا کرتی ہوں, اور پھر میں سوچتی ہوں کہ وہ تو پتھر ہیں جو گر پڑتے ہیں ٹکڑے ہو کر, حوصلے بھی کبھی مسمار ہوا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو.
اتق اللہ, اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. ایمان لانے والوں کو اللہ رب العزت مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں, واعظ کر رہے ہیں, اللہ سے ڈرو. اللہ نے جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہ بجا لاؤ, جن سے روکا ہے ان سے رک جاؤ.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو, اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ منافقین کے طرز عمل پر گرفت کر رہے ہیں, دوسری طرف جو کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے کے تقاضے ادا نہیں کرتے, ایمان لاتے ہیں لیکن ایمان کی اصل روح سے خالی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں جھنجھوڑ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ملامت کر رہے ہیں, انہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر تمہارا ضمیر زندہ ہے, اگر تمہارے ضمیر میں زندگی باقی ہے تو تمہیں اپنی منافقت پر, اپنی بدعملی پر, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں جو تمہارے اندر کمی پائی جاتی ہے تمہیں اس پر جو ہے وہ نادم ہونا چاہیے, اور تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ جو ہے وہ بڑا ہی غصہ آیا ہوا تھا, کیونکہ کوئی آپ سے جو ہے وہ یہ شکوہ کر رہا تھا کہ جو مال ہے, جو بیت المال ہے, اس میں سے آپ ہمیں حصہ نہیں دیتے. آپ بہت غصے میں تھے, اور پھر کسی نے کہا کہ اللہ سے ڈر, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی قرآن کی آیت کا حوالہ دیتا تھا تو کہتے ہیں کہ غصے سے بھپرے ہوئے ہوتے تھے, جیسے کہ کوئی طوفان ہو یا کوئی بہت ہی پھولی بھی چیز ہو, اور وہ ایسے بیٹھ جاتے تھے اللہ کی آیت کو سن کر جیسے کہ جھاگ بیٹھ جاتی ہے, اور فوراً جو تھے نا ان کا رویہ تبدیل ہو جاتا تھا. اور میں اپنا جائزہ لے رہی تھی کہ کیا ہمارے ایمان کی بھی یہی روش ہے. آپ اپنا جائزہ لیتی ہیں کہ آپ میں کر رہی ہوتی ہیں, آپ اپنی منمانی کرنا چاہتی ہیں, آپ بڑے غصے میں ہیں, آپ کا دل کچھ توڑنے کو, کچھ پھاڑنے کو, کچھ کہہ گزرنے کو, کچھ کر جانے کو چاہ رہا ہے جو غلط ہے, آپ بہت تیزی میں ہیں, کچھ فیصلہ کرنا چاہ رہی ہیں, کسی کو دھکا دینا چاہ رہی ہیں, کسی کے لیے جو ہے وہ غلط قسم کے جذبات احساسات ہیں, لیکن اتنے میں کسی نے قرآن کی آیت سنا دی, آپ کو قرآن کی آیت یاد آ گئی, تو کیا آپ کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے؟ تو کیا آپ وہیں پہ رک جاتی ہیں؟ تو اتق اللہ کے یہ معنی ہے کہ اس وقت رویہ جو ہے وہ درست کر لیا جائے. تو اللہ کا تقویٰ, اللہ کا ڈر جو ہے, اس کے معنی ہے کہ زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہونا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو. تو اللہ کا ڈر کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر شخص یہ دیکھے. وَلْتَنْظُرْ اس کے معنی ہے نون زوا را, نظر سے ہے, اور چاہیے کہ محاسبہ کریں, اور چاہیے کہ دیکھ بھال کریں. نفسن ہر نفس, جس میں مرد عورت جوان بوڑھے تمام شامل ہیں, اس دور کا مسلمان, آج کے دور کا مسلمان. نفسن ہر نفس ما قدمت لغت, قدم رکھنا, آگے بڑھنا, تو نفس مؤنث ہے اس لیے قدمت آ گیا کہ ہر نفس نے کیا آگے بھیجا. لغت کل کے لیے, امسی جو ہے وہ گزرے ہوئے کل کو کہتے ہیں, اور غدن جو ہے وہ آنے والے کل کو کہتے ہیں. آپ نے سورت کہف میں بھی پڑھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ یوشا بن نون جو ان کے ساتھی تھے ان سے کہا تھا نا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ, غدائنا, تو صبح صبح یعنی جب صبح اگلی ہو جاتی ہے تو جو ناشتہ کھانا کھایا جاتا ہے اس کو بھی غدا کہتے ہیں نا, غدائنا, تو انہوں نے کہا تھا ہمارا ناشتہ لاؤ. تو کل کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ کل سے مراد کیا ہے؟ کل سے مراد آخرت ہے, اور آج کیا ہے؟ آج سے مراد دنیا کی پوری زندگی ہے کہ آج محاسبہ کرو, اپنی دنیا کی زندگی میں محاسبہ کرو کہ کل آخرت کے لیے جو ہے وہ کیا آگے بھیجا ہے, یعنی قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگے تو اس وقت جب اللہ پوچھے گا کہ تم نے جو ہے وہ جوانی کو کس کاموں میں پرانا کیا, तुमने माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, तुमने इल्म कहाँ से हासिल किया और कितना उस पर अमल किया, तुमने अपनी फरागत में जो है वो क्या काम किए, तुमने जो है वो अपनी सेहत के ज़माने में क्या आखिरत की तैयारी की थी। अल्लाह ज़रूर पूछेगा कि अपना वक्त, सरमाया, मेहनत, काबिलियत, कोशिश जो थी, जो तुम कर रहे थे, वो तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाने वाली थी या जहन्नुम की तरफ। तो तुमने अपने फ्यूचर यानी अपनी आखिरत की कोई फिक्र की थी कि नहीं। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने हर एक को अपना मुहासिब बनाया है, मोहतसिब, हर एक से कहा है कि तुम अपने आप को अपनी अदालत में खड़े करो और अपना मुहासबा करो। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ना कोई उस्ताद अपने शागिर्दों का सही तरीके से मुहासबा कर सकता है, ख्वाह वो कितना ही सख्त क्यों ना हो, और ना ही कोई वालदैन अपनी औलाद का सही मुहासबा कर सकते हैं, ख्वाह वो कितने ही चुकन्ने क्यों ना हो। तो असल मुहासबा क्या है, जो इंसान खुद करता है, या फिर ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है जब इंसान का जो है वो मुहासबा करेगा, अल्लाह पूछेगा। और आप देखेंगे इत्तकुल्लाह दो दफ़ा आया है, फिर फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ पैदा करो, ऐसा खौफ जो तुम्हें नेकी पर आमादा करे और तुम्हें बुराइयां जो हैं वो उनसे रोक दे। तो आप देख लें कि यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि लोगों, आखिरत बहुत करीब है और तुम्हें अल्लाह के दरबार में हाजिर होना होगा, और तुम्हें फिर जब अल्लाह पूछेगा फ़राइज़, वाजिबात, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के बारे में, तो तुम्हें उसकी जो है वो जवाबदेही करनी होगी। सोचो तुम उस वक्त क्या जवाब दोगे। और आप देखें कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो थे वो किस तरह से आखिरत की फ़िक्र रखते थे, वो कितना ज़्यादा जो है वो इस बात पर अफसरदा होते थे कि हमारा जो ईमान है कहीं वो हमारा ईमान जो है वो पुराना तो नहीं हो गया, कहीं हमारे अंदर निफाक तो नहीं आ गया। और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात में हर वक्त मसरूफ़ रहते थे, हर वक्त मसरूफ़ रहते थे। आप देखें एक सहाबी की आंखें चली गई, अंधे हो गए, लोग इयादत के लिए आए, कहने लगे ये आंखें तो मुझे इसलिए अजीज थीं कि इनसे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं ज़ियारत करता था। जब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ज़िंदा ही नहीं रहे तो अब इन आंखों के जाने का मुझे कोई गम नहीं है। अब आप देखें कि किस तरह से सहाबा जो थे वो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहते और जो है वो आपकी सोहबत से अपने ईमान को ताज़ा करते थे और नेकियां जो थीं नेकियों की दौड़ में जो है वो आगे बढ़ते थे। ये कौन थे? ये रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। अल्लाह से डरते रहो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह यकीनन तुम्हारे उन सब आमाल से बाखबर है जो तुम करते हो। यानी दुनिया को पता ना भी चले तो अल्लाह को तो पता है ना कि तुमने क्या आमाल जो हैं वो किए हैं। तो इत्ताकुल्लाह का खलासा क्या है? इत्ताकुल्लाह का खलासा कि हमारे अमलों के अंदर इखलास हो, नंबर दो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात हो, नंबर तीन जो भी अमल करें वो अमले सवाले हो, और ऐसा अमल जो हो आखिरत में हमें जो है वो कामयाब कर दे। तो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह जो है वो जानता है। यानी हमारे अमाल की खबर दुनिया को ना हो लेकिन अल्लाह ताला को पता है कि हमारे अमाल जो हैं वो कैसे हैं। फिर आप देखिए कि यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि ईमान किसे कहते हैं। आयत नंबर 19 में बताया कि फासिक कौन होते हैं, फरमाया वला तकूनू कल्लज़ीना, और तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना, नसुल्लाह, जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تو اللہ نے بھی ان کو جو ہے وہ بھلا دیا. یہاں پہ کَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ سے کون لوگ مراد ہیں کہ جو اللہ کو بھول گئے؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تو اللہ نے بھی خود انہیں اپنا نفس بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون, یہی فاسق لوگ ہیں. تو یہاں پہ فاسق جو ہے وہ کسے کہا جا رہا ہے؟ خاص طور پہ یہاں پہ اس سے مراد جو ہے وہ کون لوگ ہیں؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا سے محبت کرنے والے ہیں, جو اللہ کو بھول جانے والے ہیں, جو زمانے کے غلام بن جاتے ہیں اور اللہ کی بندگی سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں. وہ یاد ہی نہیں رکھتے کہ دنیا میں ان کا اصل مقام کیا ہے, کیونکہ دنیا میں انسان کا مقام بندگی کا ہے, آزادی اور خود مختاری کا نہیں ہے. دوسری بات کہ دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے اور انسان جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہے, تو دنیا ایگزامینیشن ہال ہے اور اللہ جو ہے وہ ایگزامینر ہے. تو فاسق کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کو بھولتا ہے, وہ امتحان کو بھولتا ہے, وہ آخرت کو بھولتا ہے, اور وہ صرف اور صرف جو ہے وہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتا ہے. تو حقیقت میں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو جو ہے وہ بھلاوے میں ڈال دیا. اس سلسلے میں آیت نمبر جو 19 ہے, اس سلسلے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ سورۃ الحشر کی پچھلی آیات کو دیکھا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف یہودیوں کا جو رویہ ہے اس پر انہیں سرزنش کی ہے, نمبر 2 منافقین کا جو رویہ ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں سرزنش کی ہے, اور نمبر 3 انہیں کفر کرنے والا بھی کہا ہے. تو فاسق کون ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کی حدود سے نکل جانے والا. فاسق کون ہوتے ہیں؟ نافرمان ہوتے ہیں, جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ یہودیوں کا, منافقوں کا اور کافروں کا کردار جو ہے وہ پایا جاتا ہے. کہا اولئک هم الفاسقون, اور یہی فاسق لوگ ہیں. آیت نمبر 20 لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون, نہیں برابر ہو سکتے دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے. اصحاب الجنتی, جنت میں جانے والے ہی ہم الفائزون, اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں اور جنتیوں کا فرق بتایا ہے, اور فرق کیسے پتا چلے گا؟ دونوں کی زندگی سے, دونوں کے طرز عمل سے. تو جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ منافق ہیں, وہ فاسق ہیں, وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ہیں, وہ اللہ کو بھولنے والے ہیں, وہ دنیا سے محبت کرنے والے ہیں, وہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں, وہ جھوٹے ہیں, وہ ایمان کے تقاضوں کو ادا نہیں کرتے, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر انہیں کچھ بھی اہمیت نہیں دینی چاہیے. کیوں؟ یہ جو ہیں یہ جہنمی ہیں. واصحاب الجنتی, اور ہے جنتی, تو یہ جو ہے دنیا کو امتحان گاہ سمجھتے ہیں, یہ خواہشات نفس پر کنٹرول کرتے ہیں, قابو پاتے ہیں. کیونکہ جس نے خواہشات نفس کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا وہ جنت میں جائے گا. خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا ہی جو ہے وہ جنت کے راستے کی سیڑھی ہے. جو فضول باتوں سے جو ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے اسے جنت کی خوشخبری دی. زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی. کہم الفائزون, اور یہی لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہونے والے ہیں. فائزون, اس کا روٹ ہے فا و ज़ा फौज से है, और फौज जो है ये फौजिया भी लोग नाम रखते हैं, फाइज भी फायजा भी, और ये कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि असल में ये लोग जो है ना ये कामयाब हैं। दुनिया में बाज़ लोगों के पास दौलत है, डिग्री है, माल है, औलाद है, दुनिया वाले उसे कितना कामयाब समझें, लेकिन अल्लाह की नज़र में ये कामयाब नहीं है। कामयाबी के लिए कुरान में दो लफ्ज़ आए हैं, एक है मुफ्लिहून का और दूसरा है फायजून का। मुफ्लिहून जो है ये पहला दर्जा है और फायजून जो है ये दूसरा दर्जा है, कि किसी मुसीबत से बचकर साथ ही साथ किसी महबूब चीज़ या जगह तक पहुंचना और सलामती के साथ भलाई को हासिल कर लेना। सूरत आल इमरान की आयत 185 बड़ी ज़बरदस्त आयत है, वमन ज़ुहज़िहा मिनन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ास, कि जो दोज़ख से बचा लिया गया, दूर रखा गया और जन्नत में दाखिल किया गया, हकीकत में वही जो है वो कामयाब होने वाले हैं। तो आइए अपने कामयाबी के मायार को बदलें। कामयाबी का मायार क्या है? अल्लाह की नज़रों में जो है वो पास हो जाना, मुसलमान बनकर जीना। आयत नंबर 21, यहाँ पे इस आयत में कुरान मजीद की अहमियत और फजीलत बताई गई है। इसमें बताया गया है कि तुम फायजून में कैसे शामिल हो सकते हो, तुम जन्नती लोगों में कैसे शामिल हो सकते हो, और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि तुम कुरान मजीद जो है तुम उसको समझो और कुरान मजीद जो है उस पर अमल करो, क्योंकि कुरान मजीद इंसान को जो है वो जवाबदेही का एहसास देता है, उसके अंदर हसासियत पैदा करता है, उसे बंदगी सिखाता है, उसको जन्नत के चलने वाली हाईवे और सिराते मुस्तकीम पर दौड़ाता है। लौ अनजलना हाजल कुराना अला जबालिन, अल्लाह ताला कहते हैं अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर उतार दिया होता, नाजिल कर दिया होता, लरईतहु, तू देखता इसको, तो तू देखता इसको खाशियन, कि वो पहाड़ जो है ये दबा हुआ है, खाशियन दबा हुआ है, मुतसद्दियन फटा पड़ता है, मिन खशियतिल्लाह अल्लाह के खौफ से, व तिलकल अमसालु नद्रिबुहा लिन्नासी लअल्लहुम यतफक्करून, ये मिसालें हम लोगों के सामने इसलिए बयान करते हैं कि वो अपनी हालत पर गौर करें। अल्लाह ताला कहते हैं कि कुरान मजीद जो है, कुरान मजीद अल्लाह का ऐसा कलाम है, ये एक ऐसी इमानत है, ये हदायत का सरचश्मा है, यह अल्लाह की जो रहमत का ज़हूर है उसमें सबसे बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है। और कुरान मजीद जो है ये कैसी अजीम किताब है, इसकी बलागत, इसकी फसाहत, इसके दलाइल की कुव्वत, इसके अंदर जो अमसाल बयान की गई हैं, अगर इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल किया जाता, और पहाड़ देखें कैसे हैं, इतने सख्त, इतने बुलंद, इतने ऊंचे, इतनी वुसत, इस अपनी सख्ती वुसत बुलंदी के बावजूद अल्लाह के खौफ से पहाड़ जो थे वो रेजा रेजा हो जाते। और अजीब बात है कि ये कुरान इंसान के लिए नाजिल किया गया और इंसान को डराया जाता है, इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है, लेकिन कुरान सुनकर उसका दिल कोई असर कबूल नहीं करता, उसका दिल फटता नहीं है। मुतसद्दियन जो है ये लफ्ज़ आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, इसका रूट है स्वाद दाल ऐन, सख्त और ठोस चीज़ों का फटना, उनमें शगाफ का पैदा होना, जैसे शीशा लोहा। इसी तरह सर दर्द के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, बहुत शदीद सर दर्द हो तो ऐसे लगता है ना कि जैसे सर फटा जा रहा है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम देखते हो कि वो अल्लाह के खौफ से फटा पड़ता है, तो अल्लाह ताला की किबरियाई, अल्लाह के हुजूर जो जवाबदेही का एहसास है, उस खौफ से पहाड़ जो है वो फटा जाता है। तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि ए इंसान, पहाड़ जो जी हिस और जी शऊर नहीं है, यानी बाकी सब चीज़ों के पास शऊर तो है पर ऐसा नहीं जैसे कि इंसान के पास, तो अजीब बात है कि कुरान सुनकर पहाड़ मुतासिर हो اور پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے، بے جان اور بے شعور پتھر، جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ سمجھتا ہے، لیکن انسان کیوں نہیں متاثر ہوتا؟ آپ پیچھے پڑھ چکی ہیں نا سورۃ البقرہ میں بھی کہ پتھروں کی تین قسمیں آپ نے پڑھی تھی، لیکن انسان کا دل جو ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ اپنی حالت پر غور کریں، یعنی قرآن پہاڑوں جیسی سخت چیز پر نازل ہوتا، یہ مثال جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہش پرستی کو چھوڑے، نفس پرستی کو چھوڑے، دنیا کی محبت کو چھوڑے اور قرآن کے ساتھ جو ہے وہ وقت لگائے، قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، اور جو ہے اس کا پتھر جیسا دل جو ہے وہ پگھل جائے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہیا کل حجارتی او اشد قسوہ وانا من الحجارتی لما یتفجر منہ الانہار وانا منہا لما یشقق فیخرج منہ الماء وانا منہا لما یحبط من خشیت اللہ وما تعملون بغافل اما تعملون۔ تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 سامنے رکھیں، اسی طرح سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 کو سامنے رکھیں جو آپ نے پیچھے پڑھی تھی، کیا لوگوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا ایمان لانے والوں کے لیے کہ اللہ کے ذکر کو سن کر جو ان پر حق نازل ہوا ہے تو اس حق کے آگے ان کے دل جو ہیں وہ جھک پڑے؟ تو آئیے ہم قرآن جو ہیں ان کے مطابق، قرآن کی احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جرأت کردار۔ اور صحابہ کرام کے کردار میں جو تبدیلی پیدا ہوئی تھی، وہ شراب پینے والے، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ عورت کی تذلیل کرنے والے، وہ اقدار اور انسانیت سے جو بے بہرا تھے، اور پھر وہ جو مکہ کی گلیوں میں اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، اونٹوں کی مہارے تھامنے والے، تعلیم اور تہذیب سے ناشنا، پھر وہ قیصر و کسرا کے تخت و تاراج کے اس وقت مالک بن گئے جب وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے، تو کیا چیز تھی جنہوں نے ان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا؟ یہ قرآن مجید کی دولت تھی کہ قرآن مجید نے ان کو جو ہے وہ یکسر اندر سے بھی بدلا اور باہر سے بھی بدلا، ان کی حیوانیت کو بدلا، ان کی معاشرت کو بدلا، اور ان کی جو ہے وہ نفسانیت کو بدلا، اور انہیں ایک بہترین انسان بنا دیا۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو جو قرآن کی لذت سے آشنا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایک سکون دے دیتا ہے، پھر ایمان جو ہے وہ پارے کی طرح اس کے دل کے اندر بھر دیتا ہے، پھر اس کو قناعت آ جاتی ہے، پھر اس کو سکون آ جاتا ہے، پھر اس کو صبر آ جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں شکر آ جاتا ہے، اس کا ایسا کردار بن جاتا ہے کہ پھر اس کے کردار کی بلندی اور مضبوطی پہاڑوں سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اصل قصور قرآن کا نہیں ہے، اصل قصور دلوں کا ہے، ان آنکھوں کا ہے، ان اجسام کا ہے جن پر قرآن اثر نہیں کرتا۔ اسی قرآن کو عمر نے پڑھا تو وہ فاروق بن گئے، ابو بکر نے پڑھا تو صدیق کہلائے، عثمان نے بنا تو غنی بن گئے، اور جو ہے وہ صحابہ کرام جو تھے ان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوا، سمینا و اطانا جو ہے وہ ان کی پہچان بن گئی رضی اللہ عنہم۔ تو آئیے اپنے عملوں کا جائزہ لیں، اور آج مسلمانوں کے دل بدل سکتے ہیں اگر میں اور آپ قرآن کے ساتھ دوستی کریں، توحید اور آخرت کی لوریاں اپنے بچوں کو سنائیں، اور ہمارے اندر سے مادیت ختم ہو، دنیا کی محبت ختم ہو، اور ہم آخرت کے لیے مریں اور آخرت کے لیے جئیں۔ دنیا میں رہنا اور آخرت کے لیے جینا، یہ صحابہ کا کردار تھا۔ مدا حاضر نوم اے عائشہ، مدا حاضر نوم یا عائشہ، یا عائش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عائش اب سونے کے دن چلے گئے، وہ لمبی تان کر سونے کے دن چلے گئے۔ تو آئیے میں اور آپ بھی جو ہے وہ جاگیں اللہ کی اطاعت کے لیے اور قرآن کی تعلیم کے لیے, حقوق اللہ کے لیے بھی اور حقوق العباد کے لیے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ اپنی حالت پر غور کریں. پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 22 سے لے کر 24 تک اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا تعارف دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کی سب سے اہم حقیقت ہے, اللہ تعالیٰ کا تعارف دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب ہے, ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے, اللہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے, تو ہم اللہ کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اللہ کی صفات کے ذریعے سے, اللہ اپنی صفات کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. میں گل کو دیکھتا ہوں تو خالق گل کی سوچتا ہوں, میں گل کو دیکھتا ہوں تو خالق گل کی سوچتا ہوں, گل کو دیکھتے رہنا تو کوئی بات نہیں. کیونکہ آپ نے جو ہے وہ اللہ کی خشیت, اللہ کا تقویٰ, اس کے بارے میں پڑھا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ کیسا ہے, سب کو پتا چل جائے, منافقوں کو, کافروں کو, یہودیوں کو, مسلمانوں کو, کہ اللہ کیسے کیسے اوصاف کا مالک ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آپ دیکھیں گی ان تین آیات میں چار دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے. اللہ جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے, تو چار دفعہ اللہ کا ذاتی نام آیا ہے. اور آپ نوٹ کریں, اور 17 جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں, 17 اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو اللہ, اللہ تو وہ ہے, الذی وہ جو, لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو سب سے پہلے جو بات بتائی گئی کہ جن آیات کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے, نمبر ایک اللہ کا ذاتی نام, اور اللہ جو ہے الہ, اللہ معبود ہے. تو لوگوں جب اللہ معبود ہے تو تم جو ہے وہ اللہ کے بندے بن جاؤ, اس کی بندگی کرو, اس کی پرستش کرو, اس کی غلامی کرو, اس کی نوکری کرو, اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو. اللہ ایک الہ, الذی وہ ذات جو, لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. آپ دیکھیں لا, جیسے کہیں بھی, جیسے جو ہے وہ آپ نے کاپی پر لکھا ہوا ہے, نوٹس لیے ہوئے ہیں, لکھا ہوا ہے, اور پھر آپ کیا کہتی ہیں کہ نہیں یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, تو سب سے پہلے ان کو کراس کر دیا جائے. تو آپ دیکھیں کہ مکی دور میں لوگ شرک کرتے تھے, تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ کو نبی بنایا گیا, اور آپ نے جو کلمہ توحید پیش کیا جس کو پڑھ کر لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے تھے, اس میں سب سے پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے. سب سے پہلے کہا کہ جتنے بت ہیں, جو شرک ہے, جو کچھ بھی ہے, سب سے پہلے اس کو دل سے نکالو, اس کو اپنے عملوں سے نکالو, اس کو اپنے ذہنوں سے نکالو. تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے مگر لا الہ الا ہو, کوئی معبود نہیں مگر وہ, یعنی ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے. تو سب سے یہاں پہ آپ دیکھ لیں اللہ کے اوپر آپ ایک لکھ لیں, اور جو صفت ہے اللہ کی الہ, یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے, اس کے سوا کوئی اور نہیں. نہ نفس کی پوجا کرنی ہے, نہ زمانے کی, نہ سوسائٹی کی, نہ دوستوں کی, نہ پیئر پریشر کی, نہ رسم و رواج کی, ایک اللہ کی بندگی. پھر آپ دیکھیں اللہ کی دوسری صفت ہے عالم. عالم جو ہے علم رکھنے والا, کس چیز کا؟ الغیبی و شہادتی, غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا, غائب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا, یعنی اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں, ماضی, حال, مستقبل, آگے, پیچھے, سب کو اللہ جو ہے وہ جاننے والا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنے حواس خمسہ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حواس خمسہ سے بھی پتہ نہیں چل سکتی, انسان کی عقل, انسان کی ادراک سے بھی باہر ہے, وہ غیب ہیں. لیکن اللہ ظاہر اور باطن سب کا جاننے والا ہے, آسمانوں کے اوپر, آسمان کے نیچے, زمین کے اوپر, زمین کے نیچے, آگے پیچھے, جب وہ سب کچھ جاننے والا ہے تو انسان کے ایک ایک عمل کی وہ باز پرس کرے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے کوئی شخص اپنے عملوں کو چھپا نہیں سکتا, کوئی اللہ کے سامنے غلط بیان ہی نہیں کر سکتا. کیوں؟ عالم الغیب و شہادہ, کہ وہ غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر شرک نہیں کرنا چاہیے, پھر جو ہے وہ غلط کام نہیں کرنے چاہیے, غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے, اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ کی تیسری صفت ہے ہو الرحمن, کہ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا. الرحمن, یہ فولان کا وزن ہے, مبالغے کا صیغہ ہے, اور الرحمن جو ہے اس میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش پر ہے. ویسے تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ بے پایا ہے, تمام کائنات پر جو ہے وہ اس کی وسعت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا, کافروں پہ بھی, مسلمانوں پہ بھی, انسانوں پر بھی, چرند پرند اور جانوروں پہ بھی. اگر اللہ تعالیٰ الرحمن نہ ہوتا تو پھر کافروں میں سے کسی کو جو ہے وہ ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا, ایک نوالا کھانے کا نہ دیتا, لیکن اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ سب پر برستی ہے, بادل ہے, مسلمانوں پہ بھی اور کافروں پہ بھی, آبادی پر بھی, ویرانوں پر بھی. کیوں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت ہے, آپ اس پر نمبر چار لکھ لیں, الرحیم. الرحیم جو ہے یہ رحمت کی پائیداری کو ظاہر کرتا ہے, اس کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے, یہ فعیل کے وزن پر ہے. جو الفاظ فعیل کے وزن پر ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ دوام پایا جاتا ہے. تو یہاں پہ رحمت کی پائیداری بتائی جا رہی ہے, الرحمان میں رحمت کا جوش اور الرحیم میں رحمت کا دوام, اس کی پائیداری. مفسرین کہتے ہیں کہ رحیم کی صفت جو ہے وہ خاص طور پہ قیامت کے دن صرف مومنین کے لیے ہوگی, اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ قیامت لائے اور ہر ایک کے ساتھ پورا پورا انصاف کرے. اور یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب ہے اور انسانوں کی اور دوسری مخلوق کی پرورش اور خوشحالی کا جو ہے وہ انتظام کرتا ہے, اور اس نے رسول کو بھیجا اور کتاب بھیجی اور ہوائیں چلائیں اور آسمان پر جگمگ جگمگ کرتے ستارے بنائے اور سورج اور چاند اور دن اور رات اور موسموں کا بدلنا, پھولوں کا کھلنا, پھلوں کا پکنا اور کائنات کا ذرہ ذرہ, یہ اللہ کی رحمان اور رحیم کی صفت جو ہے اس کا بہترین مظہر ہے. خاص طور پر ماں باپ کو آپ دیکھیں تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. تو یہ ہیں اللہ کی چار صفات. پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 23 ہے, ہو اللہ, وہ اللہ, کتنا خوبصورت انداز ہے نا, کہ وہ اللہ جس سے تم شرک کرتے ہو, وہ اللہ جس سے تم نفاق کرتے ہو, وہ اللہ جس کا تم کفر کرتے ہو, تم سوچتے نہیں ہو کہ وہ اللہ کیسا ہے, ہو اللہ, وہ اللہ. اب دوسری دفعہ اللہ کا لفظ آیا, اس پر آپ دوبارہ نمبر 2 لکھ لیں, الذی, وہ ذات جس نے, لا الہ الا ہو, جس کے سوا کوئی معبود نہیں. جب بھی ہوا پہ آپ وقف کریں گی تو وہ سائلنٹ ہو جائے گی, تو لا الہ الا ہو پڑھا جائے گا. یعنی اس میں واو پر جزم پڑا جائے گا سکون. تو لوگوں جس اللہ کی یہ صفات ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنا. اب آپ دیکھیں گی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کی 8 صفات بیان ہوئی ہیں, اور 8 جو ہیں ان کے درمیان کوئی حرف عطف نہیں ہے. یہ نوٹ کر لیں, ان 8 صفات کے درمیان کوئی حرف عطف نہیں ہے. حرف عطف کسے کہتے ہیں؟ جیسے انگلش میں آپ اینڈ کہتی ہیں, بٹ اینڈ, جیسے جملوں کو ملانے کے لیے نا, اسی طرح اردو میں ہم وا کہتے اور کہتے ہیں, اور کہتے ہیں, اور عربی میں وا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اور بھی حرف عطف ہوتے ہیں, جیسے ام بھی ہے تو وا بھی آتا ہے. اب آپ دیکھیں 8 صفات ہیں اور بیچ میں وا نہیں ہے یا ام یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ جب صفات اس طرح بغیر حرف عطف کے آئیں تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ تمام صفات موصوف میں بیک وقت پائی جاتی ہیں. تمام صفات موصوف میں بیک وقت پائی جاتی ہیں. تو یہ 8 صفات ہیں, اور آپ نے اس سے پہلے والی آیت میں کتنی صفات پڑھ لی تھی؟ 4 صفات پڑھ لی تھی, الرحیم تک. اب صفت نمبر 5, الملک, بادشاہ. اب آپ دیکھیں الملک جو ہے معنی کیا ہے, صرف ملک نہیں, الملک. الف لام جو ہے وہ خاص کے لیے آتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ الملک ہے. الملک کے معنی ہے کہ وہ خاص بادشاہ ہے, سارے جہان کا بادشاہ, پوری کائنات پر اس کی حکومت ہے, اس کی حکومت محدود نہیں ہے. اور آپ قرآن میں بار بار پڑھ چکی ہیں کہ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ, سورة الروم آیت 26. سورة السجدہ, يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ, السجدہ آیت نمبر 5. اور قرآن میں آپ سورة آل عمران کی آیت 26 دیکھ لیں, 26 اور 27 بھی کہا تھا نا, یاد کر لیں. مشکلات اور پریشانی کے لیے, قرض کی ادائیگی کے لیے بڑی اچھی ہیں وہ آیات, آپ یاد کر سکتی ہیں. وہاں پہ بھی اللہ کی بادشاہی جو ہے اس کو جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے. تو یہ ہے اللہ بادشاہ. پھر صفت نمبر ہے 6, القدوس. اس میں بھی صیغہ مبالغہ آیا ہے, اس کا مادہ قدس ہے. قدس کے معنی ہے تمام بری صفات سے پاکیزہ اور منزہ. تو اللہ جو ہے وہ القدوس ہے. القدوس جو ہے اس کے معنی ہے ہر عیب سے پاک, وہ ذات جس میں کوئی عیب اور نقص نہیں پایا جاتا. تو اس کے بارے میں برائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. عام طور پہ جو بادشاہ ہوتے ہیں دنیا کے کیا کرتے ہیں, ان کے اندر ڈکٹیٹرشپ پائی جاتی ہے, ظلم کرتے ہیں, عدل نہیں کرتے, زیادتیاں کرتے ہیں. لیکن اللہ کیسا ہے؟ القدوس, صیغہ مبالغہ ہے. یہ ہے 6 صفت اللہ کی. 7 ہے السلام, بڑا ہی خوبصورت اللہ کا نام ہے. اس کے معنی ہے سلامتی, کے کسی کو سلیم یا سالم کہنے کی بجائے سلامتی کہہ دیا جائے تو السلام میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے. کسی کو حسین کہنے کی بجائے حسن کہا جائے, اس کے معنی ہے کہ وہ تو سراپا حسن ہے. اللہ تعالیٰ کو السلام کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سراسر سلامتی ہے. اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ سکھ چین دینے والی ہے. تو کیا کرنا چاہیے کہ سلامتی, پیس, چین, سکون, سلامتی, پیس, چین اور سکون اللہ سے مانگنا چاہیے. اور سکون کہاں ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سورۃ الرعد آیت نمبر 18 میں پڑھ چکی ہیں. سن لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو جو ہے وہ اطمینان نصیب ہوتا ہے. سورۃ القدر آیت 5, وسلام ہی حتی مطلع الفجر. تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگ رجوع کریں تو انہیں جو ہے وہ سکون ملے گا. تو آئیے اللہ سے دوستی کریں, آئیے اپنے مسائل کا حل مانگیں, آئیے مصیبتوں پریشانیوں میں اللہ کے سامنے اپنا دامن اور اپنے ہاتھ پھیلائیں. تو یہ ہے 7 صفت. 8 صفت ہے المومن, اس کا مادہ امن سے ہے, یعنی خوف سے محفوظ ہونا. مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو امن دے, اور اللہ تعالیٰ کو مومن نہیں المومن کہا گیا ہے, یعنی وہ اپنی مخلوق کو امن دینے والا ہے. وہ کسی کا حق نہیں مارے گا, کسی کا اجر ضائع نہیں کرے گا, کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا. ساری کائنات کا امن اور پیس جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے, المؤمن. تو آئیے اللہ سے امن مانگے. صفت نمبر 9 ہے المہیمن. المہیمن جو ہے یہ بڑا ہی خاص لفظ ہے, یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکی ہیں, قرآن کی صفت آپ نے پڑھی تھی پہلے آپ نے. تو مہیمن جو ہے ہا میم نون اس کا مادہ ہے اور اس کے معنی ہے دیکھ بھال کرنا, نگرانی کرنا. اس کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں, نمبر 1 نگہبانی اور حفاظت کرنا, نمبر 2 شاہد, جو یہ دیکھ رہا ہو کہ وہ کیا کون کیا کرتا ہے, نمبر 3 جس نے لوگوں کی ضروریات کا ذمہ اٹھا رکھا ہو. اور اللہ تعالیٰ کے اندر یہ تینوں صفات پائی جاتی ہیں جو المہیمن کی ہیں. نمبر 1 وہ نگہبان اور محافظ ہے, نمبر 2 وہ شاہد ہے, نمبر 2 وہ ہماری خبر گیری کرنے والا ہے, کائنات کی ہر مخلوق کی خبر گیری کرنے والی. وہ مینڈک کو پانی میں, وہ مچھلیوں کو سمندر کی گہرائیوں میں, وہ چیونٹیوں کو ان کے بلوں میں, وہ چڑیوں کو جب وہ گھونسلوں سے صبح سویرے خالی نکلتی ہیں, کہیں ان کا کوئی باغ نہیں ہے, کوئی کھیت نہیں ہے, خالی پیٹ وہ جو گھونسلوں سے چڑیاں نکلتی ہے, پرندے نکلتے ہیں شام کو پیٹ بھر کر اپنے گھونسلوں کے اندر داخل ہوتے ہیں, وہ یتیموں کی کفالت کرتا ہے, وہ بیواؤں کا محافظ بن جاتا ہے, وہ جو ہے وہ انسانوں کا, چرند پرند کا, حیوانات کا, جو ہے وہ سب کی پرورش اور ضروریات کی کفالت کرنے والا ہے, المہیمن ہے. اور المہیمن جو ہے یہ جو ہے وہ یہ صفت بھی خاص طور پر جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے. قرآن مجید کو تمام آسمانی صحیفوں کے لیے المہیمن کہا گیا ہے. 10ویں صفت ہے اللہ تعالیٰ کی العزیز, اور یہ بھی آپ اب تک بہت دفعہ پڑھ چکی ہیں. اور العزیز کے معنی ہے ایسی زبردست ہستی جس کے مقابلے میں کوئی سر نہ اٹھا سکے, جس کے فیصلوں کی کوئی مزاحمت نہ کر سکے, جس کے آگے سب بے بس ہوں. نمبر 11 ہے الجبار, جس کا مادہ جبر ہے, اور جبر جو ہے کسی چیز کو طاقت سے درست کرنا. ایسے درخت کو عربی زبان میں کھجور کے درخت کو جبار کہتے ہیں جو اتنا بلند ہو کہ اس کے پھل کو توڑنا کسی کے لیے آسان نہ ہو. اسی طرح الحمدللہ, اسی طرح جو کام بڑا عظیم الشان ہو اسے عمل جبار کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے ہیں الجبار, اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا, یہ اللہ تعالیٰ کی 11ویں صفت ہے. اور المتکبر, بڑا ہی ہو کر رہنے والا. متکبر جو ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک وہ جو فی الحقیقت بڑا نہ ہو مگر خام خواہ بڑا بنے, نمبر 2 وہ جو حقیقت میں بڑا ہو اور بڑا ہی ہو کر رہے. تو انسان بھی متکبر بنتا ہے, شیطان بھی متکبر بنتا ہے, لیکن وہ ہے نہیں تو یہ اس کا عیب ہے. لیکن اللہ حقیقت میں بڑا ہے, اور کائنات کی تمام چیزیں اللہ کے مقابلے میں حقیر ہیں, ذلیل ہیں. تو بڑائی جو ہے وہ دراصل اللہ ہی کو زیب دیتی ہے. سبحان اللہ اما یشرکون, پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. تو یہ ہے آیت نمبر 23 کا آخر, جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کا اقتدار, اختیارات, صفات ایسی ہیں تو کیسی بات ہے کہ لوگ جو ہیں اللہ سے شرک کرتے ہیں. کیا لوگوں کو شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی کہ وہ اللہ جس کا یہ اور یہ اور یہ تعارف ہے, اس کی یہ صفات ہیں, وہ ایسا اور ایسا اور ایسا ہے. سبحان اللہ اما یشرکون, پاک اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. آخری آیت سورۃ الحشر کی ہو اللہ. اب یہ اچھا, یہ آیت نمبر 23 میں سبحان اللہ, یہاں پہ اللہ آ گیا, کتنا نمبر ہے اللہ کا؟ تیسرا. اب آیت نمبر 24 ہو اللہ, یہاں پہ اللہ جو ہے یہ چوتھی دفعہ آ گیا, وہ اللہ الخالق, یہ جو ہے یہ 13ویں صفت ہے الخالق. اور الخالق جو ہے اس کے معنی ہیں پیدا کرنے والا. اب آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ کی تخلیق کے 3 سٹیپ بتائے گئے ہیں جو یکے بعد دیگرے ہوتے ہیں. پہلا ہے الخالق کا, خلق کا مطلب ہوتا ہے जैसे इंजीनियर जो है वो इमारत बनाने से पहले इरादा करता है कि उसे ऐसी और ऐसी इमारत बनानी है, फलां मकसद के लिए बनानी है, और फिर इंजीनियर के जहन में उस इमारत का एक नक्शा होता है, एक डिज़ाइन होता है, मजमूई तौर पर इमारत या बिल्डिंग जो है उसकी शक्ल। तो खालिक जो है उसके मानी क्या हैं कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को पैदा करने वाला है, इंसान को बनाने वाला है, तो अल्लाह ताला को पता था कि कायनात और इंसान और दुनिया की तमाम चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला कैसी बनाना चाहता है। खालिक, खालिक जो है यानी इसके मानी क्या हैं कि तख्लीक के जो मरले हैं उसकी पूरी प्लानिंग अल्लाह के जहन में है, मजमूई शक्ल, तफसीली सूरत पूरी कायनात की और उसके अंदर तमाम चीज़ों की। अल्लाहुल खालिकु, अल्लाह है असल में खालिक। नंबर दो, जो तख्लीक का दूसरा मला है मरहला है अलबारियो, वैसे सिर्फ नंबर 14 है अलबारियो, 12 हमजा इसका रूट है, इसके मानी होते हैं जुदा करना, चाक करना, फाड़ कर अलग करना। इसी से बरियो जिम्मा का लफ्ज भी लोग इस्तेमाल करते हैं ना, आपने सूरत बरात में भी पढ़ा था, ये पीछे भी पढ़ा था। तो बारी का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने फिर इंसान को जो है वो बनाया, सबका वो मुजीद है। अल्लाह ताला ने इंसान को, इंसान की फिर बेहतरीन तखलीक की, बारी, उसकी नोक पलक जो है वो दुरुस्त की, उसकी सूरत गरी की, यानी खालिक वजूद बख्शा और फिर अल्लाह ताला ने उसकी सूरत गरी की, और कायनात पूरी को अल्लाह बनाने वाला, सूरत गरी करने वाला। 15वीं सिफत है अल मुसव्विर, और जो तख्लीक का तीसरा दर्जा है, तीसरा इसका मरतबा है, और यह सूरत गरी करना, एक शय को उसकी आखिरी मुकम्मल सूरत दे देना। मसलन इमारत बन जाए तो उसका रंग रोगन कर दिया जाए, तो अल्लाह ताला ने फिर पूरी कायनात की जो है वो क्या की, उसकी जो है उसके अंदर रंग भर दिए, मुसव्वरी कर दी। लहुल अस्मा उल हुस्ना, अल्लाह ही के लिए जो है वो बेहतरीन नाम है, इसके लिए बेहतरीन नाम है। इसके मानी है ये अल्लाह की जो सिफात बयान की गई हैं और अल्लाह की दूसरी सिफात जो हमें कुरान से पता चलती हैं, तो हमें अल्लाह को उन नामों से याद करना चाहिए। हदीस में अल्लाह ताला के 99 नाम गिनवाए गए हैं, और सिर्फ नाम 99 नहीं हैं, हमें कुरान से भी नाम पता चलते हैं, अहदीस से भी नाम पता चलते हैं, और अल्लाह के कई नाम हैं, और जब अल्लाह ताला को हम पुकारें तो हमें अल्लाह के उन नामों से पुकारना चाहिए। और हदीस से पता चलता है कि जो अल्लाह के 99 नाम याद कर ले तो उसे जो है वो जन्नत में जगह मिलेगी। तो याद करने का मतलब क्या है, याद करने के मानी ये हैं कि नामों के मुताबिक, अल्लाह की सिफात के मुताबिक जो है वो अल्लाह से मुआमला किया जाए। मसलन खालिक है तो आप मखलूक बन जाएं, अल्लाह की सिफात पर गौर व फिक्र किया जाए और अपनी अमली ज़िंदगी में उसके मुताबिक रवैया अख्तियार किया। जैसे हसीब है वो हिसाब लेने वाला है, तो फिर अल्लाह के हिसाब से डरें, मुहासबे से डरें, अपने अमलों को दुरुस्त करें। इसी तरह अल्लाह हाकिम है तो हमें महकूम बनना चाहिए, अल्लाह रब है तो हमें उसका परवरदा बनकर जीना चाहिए, परवरदा, अल्लाह मालिक है तो उसकी मलकियत बनना चाहिए। तो एक एक सिफ जो है उसको सामने रख कर फिर जो है वो अल्लाह ताला की बंदगी करनी चाहिए, अल्लाह से प्यार करना चाहिए, अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को दुरुस्त करना चाहिए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, एक अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए, जो शिर्क है उससे बचना चाहिए। अब यहाँ पे अल्लाह की ख़ास तौर पर जो तीन सिफात हैं कि खालिक, खालिक यानी पहला मरहला कि अल्लाह ताला जो है उसने कायनात का डिज़ाइन तैयार किया, इंसान बनाया, और दूसरा मरहला इसको वजूद में लाने का है, बारी, और तीसरा मरहला नोक पलक दुरुस्त करने का है, रंग भरने का है। लहुल अस्मा उल हुस्ना, तो अल्लाह को इन्हीं बेहतरीन नामों से पुकारो। और आप देखें कि कुछ लोग अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ कहते हैं, अल्लाह मियाँ, तो अल्लाह मियाँ नहीं कहना चाहिए, ये सही नहीं है। अल्लाह ताला, अल्लाह करीम, अल्लाह रहीम, और अल्लाह के जो नाम हैं इनके साथ अगर हम दुआ मांगेंगे तो दुआ कबूल होती है। तो इन आयात की तिलावत करके आप दुआ मांगें तो दुआ जो है वो कबूल होती है, कबूलियत का दर्जा पाती है। تو یاد رکھیں کہ نام صرف 99 نہیں ہیں. قرآن مجید میں تعداد متعین نہیں کی گئی. وہ جو حدیث میں ہے نا 99 نام یاد کریں, بس اس کا مطلب ہے کہ 99 نام. اس کا یہ نہیں مطلب کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی 99 نام مرتب کر کے نہیں کہا تھا کہ بس صرف یہی. یعنی اللہ کے جتنے اچھے نام ہیں ان سے ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے, اور اللہ کے نام جو ہیں یہ بہترین ذکر ہیں اور دعا کی قبولیت کا درجہ پاتے ہیں. جیسے یا ذل جلال والاکرام, یا حنان, یا منان, یا اللہ, اور ڈفرینٹ ناموں سے اللہ سے جو ہے وہ پکارنا چاہیے اللہ کو. یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم, ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اب آپ دیکھیں کہ سورۃ الحشر کا جو آخری پیغام ہے, آیت نمبر 24 میں جو آخری بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. جب اللہ کا یہ تعارف ہے, اس کی یہ صفات ہیں اور وہ ایسا اور ایسا ہے, تو دیکھیں کہ کائنات تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے, اللہ کی پاکی بیان کرے, تو انسان جو ہے پھر اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ پھر انسان کے دل میں ایمان کے سوتے کیوں نہیں پھوٹتے؟ پھر انسان کی آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں بہتے؟ پھر انسان اللہ کے آگے جو ہے وہ کیوں نہیں جھکتا؟ پھر اللہ کی شانِ کبریائی کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو حقیر کیوں نہیں سمجھتا؟ پھر اللہ کی عظمت اور کبریائی کے سامنے جو ہے وہ انسان بندہ اور غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ تو ان تمام صفات کا, ان تمام خوبیوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ جو انسان کو عدم سے وجود میں لایا ہے, وہ اللہ جس نے پوری کائنات سجائی ہے, وہ اللہ جس نے انسان کے لیے ساری کائنات بنائی, ساری دنیا سجائی, اور لیکن کہا کہ اے انسان تجھے میں نے اپنے لیے بنایا اور تو اپنے دل میں میری محبت رکھ, میرا خوف رکھ, تو انسان کو چاہیے کہ پھر اللہ کی پاکی بیان کرے. سورۃ الاعراف آیت 180, وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا, تو وہاں پہ بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کو اللہ کے اچھے ناموں سے پکارو. تو آئیے اللہ کی حمد و ثنا, آئیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں, آئیے اللہ کی بندگی کریں, آئیے اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں, اور آئیے قرآن سے دوستی کریں. قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اور آپ کے نام خط ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ آپ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے. یا اللہ آپ ہمیں صحابہ کرام جو ہیں ان جیسا ایمان دے دیجئے, اور ہمیں اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہم نے قرآن کو پڑھا اور پڑھتے پڑھتے جو ہے ہم یہاں تک پہنچے, اور اے اللہ قرآن کا ہمیں فہم دے دیجئے. یا رب العزت آپ ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا کر دیجئے, وہ ڈر اور وہ تقویٰ دے دیجئے جو کہ قرآن کے ذریعے سے صحابہ کرام کو ملا تھا. آخری بات کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ زبردست اور حکیم ہے. تو اللہ کے تمام فیصلوں میں جو ہے وہ برکت ہے, اور اگر کوئی اللہ کی اطاعت نہ کرے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور اللہ جو ہے, اللہ نے کائنات کو یوں ہی نہیں بنایا اور اللہ اس کو بگاڑ نہیں دے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا ضرور لائے گا جس میں لوگوں کے اعمال کی ان سے جو ہے وہ جواب دہی کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اپنا شعور دے, اپنا فہم دے, اپنے سے ڈرنے والا بنائے, اور ایسی زندگی گزارنے والا بنائے کہ جس کے نتیجے میں میری اور آپ کی مغفرت ہو جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا. رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا. رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب.